الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل
محمد أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی آپ اپنے مرحومین کو اس میں شامل کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ان مرحومین کے لیے نیت فرما لیجئے جن کے نام میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں. مختار حسین ابن مراد علی، کنیز زینب بنت عاشق علی، کاظم مرزا ابن نواب مرزا اور کنیز فاطمہ بنت صابر حسین. ایک صلوات محمد آل محمد. خدا نے آدم کو خلق فرمایا اس بنا پر یا اس مقصد کے لیے کہ یہ آدمیت علم اسماء کل تک پہنچے. اور علم اسماء کل تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے کہ کائنات میں موجود، زندگی میں موجود تمام قوتیں آدم کے آگے جھک جائیں. بلکہ حقیقتاً اگر ہم قرآن کریم سے استفادہ کریں کہ جہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، تو اگر ہم ملائکہ کی حقیقت سے بے خبر بھی ہوں تو کم از کم اتنا ہر ایک کو پتہ ہے کہ ملائکہ یا ملک فرشتہ اس مخلوق کا نام ہے کہ جو خدا کے حکم سے پوری کائنات میں خدا کے احکامات کو اور اوامر کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یعنی ملائکہ یا فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جن کے ذریعے سے پوری زندگی میں خدا کے احکامات جاری ہوتے ہیں. ملائکہ کو آدم کے سامنے سجدہ کرانا یعنی تمام کی تمام کائناتی قوتیں انسان کے سامنے، آدمیت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، خاضع و خاشع ہو جائیں. یہ مقصد ہے انسانیت کی اور آدمیت کی خلقت کے لیے. اس مقصد کو پورا کرنے کی خاطر خدا نے انسان کے نفس کو یعنی انسان کی حقیقت وجود کو ایک ایسے مقام میں رکھا کہ جہاں پر وہ دو اپوزٹ پولنگ فورسز کے انڈر میں ہے. ایک وہ قوت جو انسان کو یا نفس آدم کو پستی کی طرف کھینچتی ہے، نیچے کی طرف لے جاتی ہے، وہ جسمانیات ہیں، میٹیریلسٹک باڈی جس کے اندر نفس موجود ہے. کہ جو قرآن کریم میں کہا کہ ہم نے آدم کو کس طریقے سے بنایا، لقد خلقنا الانسان من فلفال من حمإ مسنون، مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے، کیچڑ سے، مٹی پانی سے. یہ انسانیت کا وہ پہلو ہے کہ جو نفس آدم کو نیچے کی طرف لے جاتا ہے، اس کا جو پل ہے وہ ڈاؤن ورڈز ہے. اور پھر اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ فقط اور فقط پیکر آدم وہ نہیں ہے کہ جو آب و گل سے بنا ہوا ہے، مٹی اور پانی سے بنا ہوا ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس میں میں نے اپنی روح کو بھونکا ہے، اپنی روح کو دمیدہ کیا ہے، انفیوز کیا ہے. روح خدا کا نفس انسان کے ساتھ تعلق اسے ہمیشہ اوپر کی طرف لے جاتا ہے. اور جب تک ہم میں سے ہر ایک انتقال کے لمحے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی کہ اس دنیا سے نکلنے کے مرحلے تک نہیں آ جاتا، ہمارا نفس مسلسل ان دو پولنگ فورسز کے انڈر ایفیکٹ یا انڈر ایکشن رہتا ہے. لیکن اب بات یہاں پر یہ ہے کہ خدا نے جب ایک نظام بنایا، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کا بنایا ہوا نہیں، خدا نے اس نظام کو کیوں بنایا اس طریقے سے؟ اصل سوال یہ ہے جس پر ہم نے گفتگو کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی تھیں، کہ جو پہلی وحی پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی ہے، اس پہلی وحی میں خدا نے انسانیت کے لیے تمام دستور العمل کو، انسانیت کے مقصد خلقت کو بیان کر دیا. اور وہ خلقت کا مقصد کیا ہے؟ کہ جب خدا نے فرمایا کہ اقرا وربک الاکرم، جیسے پہلا ورڈ اقرا ہے، اور پھر اس کے بعد خدا نے اپنے آپ کو کس حوالے سے پہچانوایا؟ ربک الاکرم، تمہارا رب بے انتہا کریم ہے. جس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ انسانیت کا جو درس ہے وہ درس کرامت ہے. ہم نے اس کے بعد آپ کو یہ بات سمجھائی کہ کرامت کیا مطلب ہے، کریم ہونا کس کو کہتے ہیں. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شے، ہر وہ ہستی، ہر وہ شخصیت جو جس میں پستی، گھٹیا پن، لولینس نہ پائی جائے، جو ہر گھٹیا پن اور پستی سے بلند ہو جائے، وہ صاحب کرامت ہے. یہ کریم کی تعریف ہے. اور خدا کی طرف سے جتنا کچھ بھی ہے، چاہے قرآن ہو چاہے رسول ہو، خدا نے اپنے لیے صفت اکرم، جو کریم کا صیغہ مبالغہ ہے، اس کا استعمال کیا. قرآن کریم ہے، رسول کریم ہے، قرآن کو لانے والے سفرا ملائکہ کرامن برارہ ہیں، یہ قرآن جن صحیفوں میں ہے وہ صحف مکرمہ ہیں، یعنی یہ پورا نظام نظام کرامت ہے. اور اسی کرامت کی طرف انسان کو دعوت دی کہ تم بھی آؤ، اس کرامت کے مقام تک آؤ. ہم نے تم کو کس لیے خلق کیا ہے؟ ہم نے اس مقام کو، یعنی اس پورے نظام کو کس لیے تخلیق کیا ہے؟ کہ تاکہ انسان اور آدمیت جو ہے وہ مقام کرامت تک جا سکے. اس کرامت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اگر ہم یہ بات کہیں کہ ہمیں تو یہ بات کیسے پتہ چلے کہ ہم کیسے کریم ہو جائیں، ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلے کہ پستی کیا ہے جس سے ہم کو بلند ہونا ہے، ہمیں یہ بات کیسے ہمارے سامنے واضح اور روشن ہو جائے کہ بلندی کہتے کس کو ہیں. یعنی آج کل کی دنیا میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اس بلندی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا ہے، کہ کیا بلندی فقط مثال کے طور پر ایک فلنتھروپسٹ ہو جانا انسانیت کی بلندی اور انسانیت کا کمال ہے؟ لوگوں کی خدمت کر لینے سے انسان کریم ہو جاتا ہے؟ کیا چیز ہے بلندی؟ تو اس حوالے سے خدا نے ہمارے سامنے کیا رکھا؟ ہمارے سامنے پورا دستور العمل، پورا نظام زندگی ہمارے ہاتھ میں دیا، جس کو ہم کہتے ہیں صحیفہ الہی، یعنی قرآن کریم. اور یہ بات میں مسلسل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر انسان اپنے آپ کو اس صحیفہ الہی سے دور رکھے، اور اس کی تعلیمات سے اپنے وجود کو روشن نہ کرے تو پھر وہ آخرت میں خسارے والے سودے کے لیے تیار رہے۔ یہ ممکن ہے کہ خدا کی بے انتہا رحمت، کہ جس طریقے سے کہ خدا نے ہم کو اس زندگی میں بن مانگے اتنا کچھ دیا ہے، بغیر کسی چیز کا مستحق ہوئے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، خدا معاف کر دے۔ اس کو میں نہیں کہتا، میں اس بات پہ ڈسپیوٹ نہیں کر سکتا کہ خدا آخرت میں معاف نہیں کرے گا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہو سکتا ہے خدا، لیکن جس مقصد کے لیے خدا نے انسانیت کو خلق کیا ہے، جو کرامت ہے، جو علم اسماء کل ہے، کہ جہاں فرشتے انسان کے سامنے سجدہ کریں، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک انسان وحی الہی کے ساتھ اپنے کو الائن نہ کرے اور وحی الہی اور پیغام خداوندی کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو نہ ترتیب دے اور نہ ڈھالے، یہ پاسبل نہیں۔ تو یہ سب باتیں ہم کر چکے تھے، میں نے اس میں آپ کو یہ بھی سورہ بینہ کی آیتوں سے بھی پڑھ کے سنایا تھا کہ خدا کا بنیادی مطالبہ کیا ہے تمام اہل کتاب سے، ان تمام سے کہ جن کو کتاب دی گئی۔ پہلا مطالبہ ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، پہلا مطالبہ یہ ہے، بلکہ امر ہے، حکم ہے، آرڈر ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اس طریقے سے کہ تم نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہو۔ بلکہ یہ بھی میرا ترجمہ درست نہیں ہے، مخلصین، مخلصین یعنی خود مخلص ہو جاؤ، تم میں صفت اخلاص پیدا ہو جائے، تمہارا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے، تم خالص ہو جاؤ خدا کے لیے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کرو اور مضبوط کرو، اور زکوٰۃ دو، یعنی اپنی زندگی میں اپنے پاس سے ہمیشہ خرچ کرتے رہو۔ کس نیت سے؟ کہ وہ خرچ کرنا تمہارے نفس کو پاک کرے۔ اس نیت سے نہیں خرچ کرتے رہو، یعنی ایون اچھی بات ہے آپ کسی کی مصیبت کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے خرچ کریں، درست ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کامل نیت نہیں ہے جو دین نے ہم کو سکھائی ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے اس دنیا میں محبت مال ہے، سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے مال، شہرت، اسٹیٹس اور ظاہری نعمتوں سے محبت کرنا ہے۔ انفاقی عبادات کا مقصد یہ ضمنی پیریفرل مقصد ہے کہ آپ کسی کی مصیبت کو دور کریں یا پریشانی دور کریں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے رستے میں اپنے پاس موجود نعمتوں کو خرچ کریں اس نیت کے ساتھ کہ یہ سب مال خدا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اس کی محبت میرے دل سے دور ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت وہ آنا ہے کہ جب ہر شخص ان تمام نعمتوں کو خدا حافظ کہہ کر خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے گا۔ اگر اس دن کے لیے تیاری نہیں کی، ان سب چیزوں کی محبت دل میں باقی رہ گئی، تو اس وقت یہاں سے نکلنا، اور یہ چیز ہمارے سامنے احادیث میں، روایات میں، قرآن میں موجود ہے کہ موت کی سختی، جو رسول پاک نے فرمایا کہ موت کی سختی کے بارے میں ایک حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی کہ ایک چادر کو ایک کانٹے دار جھاڑی پہ ڈال دو، اور اس کے بعد اس چادر کو اس کانٹے دار جھاڑی سے نکالنے کی کوشش کرو، وہ نکل نہیں پائے گی، پھٹ پھٹ کے نکلے گی۔ اس طریقے سے انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو یہ حالت ہوتی، یہ حالت کیا مطلب ہے؟ خدا نے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کی ہے انسان کے لیے، بلکہ یہ وہی یہ کانٹے کیا ہیں؟ یہی دنیا کی محبت ہیں، مال کی محبت، جاہ کی محبت، گھر کی محبت، گاڑی کی محبت، اولاد کی، فلا فلا فلا، یہ وہ سارے کانٹے نکلے ہیں۔ اور وہ چادر کیا ہے؟ وہ چادر انسان کا نفس ہے۔ اب آپ اس نفس کو اس سے نکالنا چاہ رہے ہیں، نکال سکتے ہیں کانٹے دار جھاڑی سے ایک چادر کو اتنی آسانی سے؟ تو یہ جتنی انفاقی عبادات ہیں، یہ اتو زکات، زکات، زکات کا مطلب ہے کہ اب جب تک وہ لمحہ وہ مرحلہ نہیں آ جاتا، اس سے پہلے اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے وجود کو اس کانٹے دار جھاڑی سے الگ کر لو اس سے پہلے، ورنہ اس وقت پھر کچھ نہیں ہو پائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے میسیجز۔ میں اپنی گفتگو کو جس جگہ پہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یعنی ہمارا سرنامہ کلام کیا ہے، ہمارا عنوان کیا ہے، کہ اسلام دین کرامت ہے۔ اسلام انسان کو صرف انفرادی حیثیت سے نہیں بلکہ اجتماعی حیثیت سے کریم بنانے کے لیے آیا ہے، کہ بلند ہوں، ہر پستی سے بلند ہوں، خدا کی طرف جائیں، ان کا معیار ہر اعتبار سے بزرگ ہو، اور اتنے بلند ہو جائیں کہ کائنات میں موجود تمام قوتیں بنام ملائکہ اس انسانیت کو سجدہ ریز ہو جائیں انسان کے سامنے۔ اس لیے آیا ہے اسلام، اسلام کی آمد کا اصل مقصد یہ ہے، یہ ہمارا عنوان۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہوئے آج مجھے جس انشاءاللہ جس چیز پر بات کرنی ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ which is in contrast to my original topic، لیکن contrast کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے موضوع سے ہٹی ہوئی کوئی بات ہے، بلکہ اکثر اوقات contrasting موضوعات ہمارے اصل موضوع کو strengthen کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ علق کی ہی آیتوں کی طرف اگر ہم پلٹیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق سے جو بات شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے ہم نے کہا کہ یہ درس کرامت ہے، خدا اکرم ہے، رب اکرم ہے، آگے چل کے ایک بات آتی ہے، کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنی، یعنی خدا نے جب انسان کو اور انسانیت کو کرامت کی طرف دعوت دی ہے تو اس وقت ایک خطرے سے بھی آگاہ کرایا ہے، ایک خطرے کو بھی انسان کے سامنے واضح کیا ہے۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ ان الانسان لیطغى، کہ بے شک انسان جو ہے وہ 100%۔ اب ظاہر ہے کہ عربی زبان اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس میں آپ تاکید کو دیکھ سکتے ہیں، ایک تاکید انا سے آ رہی ہے اور ایک تاکید لام سے آ رہی ہے یطغى میں، یعنی ظاہر ہے مجھے اس پہ آپ کا وقت نہیں لینا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت فورسفل اسٹیٹمنٹ ہے، کہ یہ ایک ایسے فنومنن ہے کہ جس کے خلاف ہونا پاسبل ہی نہیں ہے، یہ لازماً یہ چیز ہوگی۔ کیا چیز ہوگی؟ کہ انسان طغیانگر ہے، انسان سرکش ہے۔ ان سرکش کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان جو کچھ ہم نے اس کو بتایا ہے اس سے منہ موڑنے والا ہے، اور حقیقتاً طاغوتیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس جگہ پر آ جاتا ہے کہ نہ یہ کہ فقط خدا کی بات نہ مانے، بلکہ اس جگہ پر آ جاتا ہے کہ خدا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے عمل کرے۔ حقیقتاً طغیانگری اس کو کہتے ہیں، ورنہ اگر انسان خدا کی بات نہ مانے تو وہ معصیت کار اور گناہگار ہوتا ہے۔ لیکن طغیانگر، جیسے آج کل کے دور میں، ہر دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کریم نے جو سب سے بڑی مثال دی ہے فرعون کی، انا ربکم الاعلی، جس نے یہ دعویٰ بلند کیا کہ نہیں، خدا تمہارا رب نہیں ہے، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ یہ ہے طغیانگری۔ ان الانسان لیطغى، انسان حتماً 100% طاغی ہے، ان رآہ استغنی، کب؟ جب اپنے آپ کو غنی دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ غنی کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں کسی کے انڈر میں نہیں ہوں، کوئی مجھ پر حاکم نہیں ہے، میں 100% آزاد ہوں۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو، اپنے اندر اس استغنا کو دیکھنا شروع کر دیا، اس کے اندر سے صفت بندگی رخصت ہو گئی، یعنی کہ جو خاص طور سے، اور یہ میں اسی لیے اس ٹاپک کو آج اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس جگہ کی جہاں پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں کا استغنا، یعنی میں، مجھے کون کیا کہہ سکتا ہے، میں کس کے انڈر میں ہوں، کس کی طاقت ہے کہ مجھے بتائے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور نوجوانوں کے اندر یہ مسائل بہت بہت شدت کے ساتھ، کہ باقاعدہ اس کی تربیت دی جاتی ہے اس چیز کی. قرآن کریم کیا اصول بیان کر رہا ہے کہ جو جب انسان نے اپنے آپ کو غنی دیکھنا شروع کر دیا, غنی یعنی بے نیاز, آئی ایم انڈیپینڈنٹ, آئی ایم سیلف سفیشینٹ, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ لازماً طغیان گری کی طرف جائے گا, وہ لازماً حتماً طاغی ہو جائے گا. اس بات کو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی حد تک ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. تو یعنی کہ جس آیت کی میں نے آج تلاوت کی, سورہ مجادلہ کی آخری آیت, وہ آیت اور اس سے پہلے والی جو آیت ہے وہ زندگی کے اندر دو ڈسٹنکٹ گروپس کو آئیڈینٹیفائی کراتی ہیں, اور ہم اپنے موضوع کے ذیل میں انڈر میں یہ بات سمجھ لیں کہ ایک گروپ وہ ہے کہ جو کرامت والی راہ پر ہے, جس نے خدا کے پیغام کو قبول کر لیا, اور خدا کے پیغام کو قبول کرنے کی وجہ سے ان کو زندگی میں کرامت نصیب ہوئی. ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے خدا کے پیغام کو رد کر دیا, اپنے کو انڈیپینڈنٹ دیکھنا شروع کر دیا, اور اس طغیان گری اور سرکشی کی وجہ سے وہ کرامت سے اپوزٹ ڈائریکشن میں نیچے کی طرف گرنا شروع ہو گئے. سورہ مجادلہ کی آیت یہ بتاتی ہے, اب میں پوری آیت آپ کے سامنے جلدی جلدی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, کہ شیطان نے قابو کر لیا, ایک گروہ ایسے ہیں کہ جن پر شیطان نے قابو کر لیا, اس کا نتیجہ کیا ہوا, فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ, اللہ کا ذکر انہوں نے بھلا دیا, فراموش کر دیا. اور یہ وہی بات سورہ علق کی آیت سے مل رہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو کس لیے خدا کو یاد کرے گا. خدا کو یاد کرنے کی سب سے پہلی وجہ ہماری محتاجی ہوتی ہے. اس ایمان کے درجے پر بہت, میرے خیال 0.1% لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو خدا کو اہل جان کر اس کی طرف رجوع کرتے ہیں عبادت کا, 0.1% بھی نہیں ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں 99.9% اس لیے مسلمان ہیں کہ خدا کے آگے مجبور ہیں, ورنہ اگر خدا یہ ہٹا لیں کہ تم سب کے لیے جنت موجود ہے, گارنٹیڈ ہے, تم سب کے لیے دنیا کے رزق کی فراوانی ہے, کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ دین کو خدا کو مانو نہیں مانو, پھر دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں اسلام پر. تو 99% لوگ اسی لیے ہیں, یعنی اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا, اللہ کو کی بندگی اس لیے کہ ضعیف اور محتاج ہیں. تو اگر نعوذ باللہ اس ضعیفی اور محتاجی کے باوجود انسان کے دماغ میں یہ خناز بھر گیا کہ میں بے نیاز ہوں, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ, کبھی بھی اللہ کو یاد نہیں کریں گے, کبھی بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے. یہ کون لوگ ہیں جنہیں شیطان نے اللہ کی یاد بھلا دی ہے؟ اولئک حزب الشیطان, وہ ہے حزب شیطان, شیطان کا گروپ ہے وہ. اور اس میں آپ اس بات پہ غور فرمائیے گا کہ اس میں ظاہراً مسلم و غیر مسلم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. حزب الشیطان کون ہے؟ جس نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا, جس نے اللہ کی یاد کو فراموش کر دیا, وہ حزب الشیطان ہے. چاہے اس پر کوئی بھی لیبل لگاؤ. اور ذکر کے حوالے سے بھی ایک آیت یاد رکھیے گا, سورہ آراف کی 205 آیت ہے کہ وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. ذکر کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف خود قرآن نے بیان کی ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ, اپنے رب کا ذکر کر. کہاں ذکر کر؟ اپنی زبان پر. زبان پر حمد و نعت ہوتی ہے, زبان پر ذکر نہیں ہوتا. فی نفس کا, اپنے نفس کے اندر. تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول, اور زبان سے زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ذکر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ تسبیح لے کے یہ پڑھتے رہنا, یہ حقیقتاً ذکر نہیں ہے. ذکر انسان کے نفس کا خدا کی یاد میں مشغول رہنا، اس کا نام ہے ذکر۔ تو جب شیطان نے یہ بھلا دیا جس کو، وہ اولئک حزب الشیطان، وہ حزب شیطان ہے، اور ان کی زندگی ان ریفلیکشن یا کنٹراسٹ ٹو دا وے آف کرامت ہے۔ کرامت یعنی بلند ہوتے رہنا، ان کی زندگی نیچے کی طرف، اس کا رخ اوپر نہیں، حزب الشیطان۔ اور اس کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ کہ وہ لوگ، لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو لوگ، وہ قوم جو ایمان لاتی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر، تم ان کو کبھی نہیں پاؤ گے، یوادون من حد اللہ ورسولہ، کہ وہ ان سے مودت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں۔
محمد والے محمد سلوات،
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد،
کہ وہ ان کی، ان سے مودت رکھیں۔ اور مودت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ محبت جو عمل سے ثابت ہو اور ظاہر ہو۔ بہت آسان تعریف مودت کی یہ ہے، مودت فقط محبت نہیں ہے، مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو عمل سے ظاہر ہو اور ثابت ہو۔ وہ ان سے کبھی مودت نہیں رکھتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں۔ ولو کانوا آباءہم او ابناہم، چاہے وہ ان کے آبا اجداد میں سے ہوں، چاہے ان کے بیٹوں میں سے ہوں، چاہے ان کے بھائیوں میں سے ہوں، چاہے ان کے قوم اور قبیلے والوں میں سے ہوں، یعنی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی اصل پہچان اہل اللہ سے مودت ہے، کہ وہ کبھی بھی ان کے ساتھ مودت نہیں رکھتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ بات ہمیں یہاں اس معاشرے میں بہت دقت کرنی ہے، اس بات پر بہت زیادہ دقت کرنی ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل تو نہیں ہم سے سرزد ہوتا کہ ہماری ان سے مودت جو اللہ اور اس کے دین کی مخالفت اور رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ بہت دقت کرنی ہے اس مسئلے پہ، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان حزب الشیطان کی طرف ہے اس کا رخ۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اگر یہ مومن ہے، ایسا مومن ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آبا و اجداد کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں، اپنے گھر والوں کو، اپنے قوم والوں کو، کسی کو خاطر میں نہ لائے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے سامنے، یہ وہ ہیں کہ جن کے قلوب پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، جو نفخت فیہ من روحی ہے، ان کے پاس ہے روح خدا جو ان کی مدد کرتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہ حزب اللہ ہے، یہ صاحبان کرامات ہیں، یہ حزب الہی ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو، جب خدا نے پہلی وحی میں اس بات کو کلیریفائی کر دیا کہ میرا درس، میرا پیغام، پیغام کرامات ہے، میں نے آدم کو اس لیے خلق کیا کہ آدم اسماء کل کے عالم و حامل بنے، لیکن اس آدم کے سامنے صرف ایک راستہ نہیں ہے بلکہ دوسرا راستہ بھی ہے، اور وہ راستہ شیطان کے وسوسوں اور بہکاووں کی وجہ سے وہ بھی کھلا ہوا ہے، بلکہ زیادہ تر انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، اگر تم نے اپنے آپ کو بندہ نہیں بنایا، عبد الہی نہیں بنایا، اگر تم نے اپنے آپ کو مسلم نہیں بنایا، دین کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، اپنے کو بے نیاز دیکھنا شروع کر دیا، سیلف سفیشنٹ جاننا شروع ہو گئے اپنے آپ کو، تو یقیناً طغیان گری میں جاؤ گے۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی قرآن کریم سے آپ کے سامنے اس کی میں مثالیں رکھ دوں، یعنی کہ امید کرتا ہوں کہ آپ تک یہ بات جو سلسلہ فکر ہے آپ کے لیے کلیئر ہوگا انشاءاللہ. پھر دہرا دوں کیونکہ وہ حضرات جو شاید پہلی دفعہ سن رہے ہوں، کہ انسان کی خلقت کا مقصد انسان کو اور انسانیت کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ ملائکہ اس کے سامنے سجدہ کریں. اس درس کا اور اس کلاس کا نام کیا ہے؟ یہ درس کرامت ہے. کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانیت ہر پستی سے، ہر گھٹیا پن سے، ہر خرابی سے بلند اور بالا ہو جائے، رفعت نصیب ہو جائے، بلندی نصیب ہو جائے. اس راہ کو طے کرنے کے لیے خدا نے ہمارے سامنے کامل دستور العمل رکھا ہے. اس دستور العمل کا نام قرآن اور سیرت معصوم ہے. ایگزامپل اس کی معصومین علیہ السلام. جس راہ کو طے کیے بغیر، جس کو فالو کیے بغیر یہ کرامت اور یہ بلندی پاسبل نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، امپاسبل ہے. کوئی بھی آپ کو کسی قسم کے کوئی گارنٹی دے دے، یہ امپاسبل ہے. اگر جو راہ قرآن کو طے نہیں کرتے، امپاسبل ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ممکن نہیں ہے اس راہ کرامت پر بلند ہونا. لیکن کیونکہ ہم ایک امتحان کے مرحلے پر ہیں، امتحان میں لازمی ہوتا ہے کہ اگر بلندی پر جانے کی راہ موجود ہو تو اس کا اپوزٹ آپشن بھی اویلیبل ہو، ورنہ امتحان امتحان نہیں ہوتا. وہ آپشن یہ ہے، یا وہ خطرہ یہ ہے اپوزٹ ڈائریکشن والا، کہ اگر انسان اللہ کی بندگی کا انکار کر دے اور اپنے آپ کو سیلف سفیشنٹ سمجھنا شروع ہو جائے اپنی زندگی میں، تو وہ طاغی ہو جاتا ہے نہ کہ عبد کریم. تو میں آپ کے سامنے قرآن کریم سے تین مثالیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ یہ حزب الشیطان میں انسان کیسے چلا جاتا ہے. اور یہ تین مثالیں، یعنی ان تین مثالوں میں خاص بات کیا ہے؟ ان تین مثالوں میں خاص بات یہ ہے کہ یہ کافروں کی مثالیں نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی بھی مثالیں نہیں ہیں، یہ ہائی لیول کے مسلمانوں کی مثالیں، مومنین کی مثالیں، کہ جس سے ہمارے لیے جو سب سے زیادہ توجہ والا پہلو جنریٹ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ایمان کے ایک بلند معیار پر چلا جانا بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہوتا کہ تم صاحب نجات ہو گئے ہو. اگر کچھ چیزوں کی طرف توجہ نہ کی جائے، تو میں یہ تین مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی مثال سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 175 اور 176، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا پورا تسلسل ہے. 30-40 آیتیں ہیں تفصیل سے جو بیان ہو رہی ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے پیغمبر ان پر تلاوت کرو. نَبَأَ الَّذِي، اس شخص کی خبر کی، یعنی اس شخص کی نیوز ان کو دو، اس شخص کی خبر ان تک پہنچاؤ. آتیناہو آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں. آپ مجھے بتائیں، کوئی معمولی انسان ہوگا؟ میرے پاس تو نہیں آیات الہیہ. حیات الہیہ یعنی کہ چاہے معرفت کی حد تک ہوں، چاہے کسی کام کی حد میں ہوں، خدا کس کی بات کر رہا ہے؟ اس کی خبر ان پر تلاوت کرو. آتیناہو آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ فنسلخ منہا. اب یہ ایک ایک جو ورڈ ہے نا، اسی لیے قرآن کریم میں دقت کرنے کی بات بار بار اسی لیے آتی ہے کہ قرآن کریم حقیقتاً ایک عجیب و غریب صحیفہ ہے. ایک ایک حرف، ایک ایک ورڈ توجہ مانگتا ہے، اور میں اگر ایک ایک لفظ کو لے کے بیٹھ گیا تو پھر تو شاید 3-4 گھنٹے لگیں، لیکن آسان الفاظ میں فن صلاح منہا میں بہت ہی عامیانہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت ہی عامیانہ، بہت لو لیول کی مثال. جیسے آپ اگر کسی کھجور کو لیں یا اس سے زیادہ بہتر آپ تجربہ کر سکتے ہیں، ایک مینگو کو لیں، آم کو لیں، آپ اگر اس کا اوپر سے منہ کھول لیں اور تھوڑا سا اس میں، جیسے ہم ایک وہ مینگو ہوتا ہے نا جس کو چوس کے کھایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اسکویز کریں مینگو کو، تو ایک کیا چیز ہوتی ہے کہ اس کی گٹھلی جو ہے وہ ایک دم سے باہر نکل کے آ جاتی ہے. اس چیز کا آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ عربوں میں کھجور کے اندر زیادہ تھی، تو یہ مثال اس قسم کی کھجور کے حوالے سے دی گئی ہے کہ اگر کھجور کا اوپر سے آپ کیپ ہٹا کے اور اس کو اسکویز کریں تو گٹھلی اس میں سے باہر نکل آتی ہے. اسی طریقے سے ہم کیونکہ مینگو کو زیادہ جانتے ہیں، تو اگر آپ اس کو اسکویز کریں گٹھلی، اس کو کہتے ہیں انسلاخ، تقریباً یہ معنی ہے. یعنی ایک جو پروٹیکٹیو کورنگ ہے، ایک چیز اس پروٹیکٹیو کورنگ میں سے پھدک کے باہر نکل آئے، اچھل کے باہر نکل آئے. تو اللہ کی جو آیتیں ہیں یہ پروٹیکٹیو کورنگ ہے. دین عصمت ہے، دین محفوظ قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر جو انسان رہتا ہے دین اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی حفاظت کرتا ہے. فن صلاح منہا، اس شخص کو ہم نے اپنی آیتیں دی، یہ اس میں سے نکل گیا باہر، جو میں نے آپ کے سامنے مثال دی، تو اب وہ پروٹیکٹیو کورنگ ہٹ گئی، وہ چیز، وہ دیوار ختم ہو گئی. فن صلاح منہا فأتبعہ الشیطان، فأتبعہ الشیطان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دین کی پروٹیکٹیو کورنگ سے باہر نکل کر شیطان کی اتباع کرنے لگا، نہیں. فأتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، کیونکہ یہ دین کے محفوظ قلعے کی دیوار سے لگا ہوا شیطان کا لشکر بیٹھا ہوا ہے. جہاں انسان نے اللہ کی بندگی میں کمزوری دکھائی، نسیان کا مظاہرہ کیا ذکر الہی سے، یہ آٹومیٹک ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا نعوذ باللہ کہ ہم کب اسی طریقے سے باہر نکل جاتے ہیں اس گٹھلی کے طریقے سے. تو اس دین کی ہی محفوظ قلعے کی دیواروں کے ساتھ لگا بیٹھا ہوا ہے شیطان کا لشکر، وہ دیکھتا ہے اچھا یہ نکل آیا، فأتبعہ الشیطان، نو فالو ہم، فأتبعہ الشیطان، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، اور اس کو کیا کر دیا، غاوی. غاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، قرآن کریم نے یہ اصطلاحات استعمال کی ہیں، ایک وال ہے، وال، واد الف لام، وال کہتے ہیں جو رستے کو گم کر دے، یعنی راہ کو گم کر دے، کس راہ پہ چلنا ہے، راہ سے ادھر ادھر ہو گئے، رستے کا پتہ نہیں ہے. ایک ہوتے ہیں غاوین، قد تبین الرشد من الغی، غاوی وہ افراد ہیں جو ہدف اور ڈیسٹینیشن کو گم کر دیتے ہیں. رستے کو گم کرنے والا آدمی پلٹ کے رستے پر آ سکتا ہے، جس نے ڈیسٹینیشن کو گم کر دیا وہ پلٹ کے کہاں جائے گا. تو جس کے اوپر شیطان کا دست شفقت آ جائے، وہ فقط رستہ نہیں گم کرتا، ہدف گم کر دیتا ہے، ڈیسٹینیشن گم کر دیتا ہے. تو جب شیطان اس کے پیچھے لگا تو فکان من الغاوین، یہ کن میں سے ہو گیا، غاوین میں سے ہو گیا. یہ کوئی معمولی شخص تھا جس کو اللہ نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں؟ یہ کوئی معمولی انسان، اور تاریخ میں قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، تاریخ میں اس کا نام ہے بلعم بن باعور. اس شخص کا نام تاریخ اور روایت میں ہے بلعم بن باعور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا یہ. اس کا ریزن کیا ہے، کیوں یہ کیوں نکل گیا اس میں سے گٹھلی کے طریقے سے، اس پروٹیکٹیو کورنگ میں سے، اور اللہ نے اجازت دی کہ شیطان اس کو فالو کرے اور اس کو بے ہدف بنا دے. کیوں ہوا اس کے ساتھ؟ وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، انہیں وَلَوْ شَئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر ہم چاہتے، خدا کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے تو اس آیتوں کو علم کے ذریعے سے جو ہم نے اس کو دی تھی اس کو رفعت دیتے، کرامت دیتے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اخلد الی الارض، یہ زمین سے چمٹ گیا. اس نے اپنا ہدف کس کو بنا لیا؟ ان تمام نعمتوں کو جو ارض سے نکلتی ہیں. اس نے آسمان کی طرف دیکھنے کو قبول نہیں کیا، اس نے بلندیوں کی طرف دیکھنے کو قبول نہیں کیا اپنی زندگی میں. اخلد، اخلاد یعنی خلود کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، پرمننسی. He was permanently focused towards the earth. کہ جو روح ہے خدا ہے وہ آپ کو لے جاتی ہے آسمان کی طرف، جو جسم اور جسمانیات ہے وہ آپ کو متوجہ کراتا ہے زمین کی طرف. جس طریقے سے قرآن نے ہماری زندگی کو انٹرپریٹ کیا کہ ہماری زندگی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک وہ چیز ہے کہ جو ہم کو متوجہ کراتی ہے زمین کی طرف ٹورڈز دا ارتھ، اور ایک وہ چیز ہے روحانیت جو ہم کو متوجہ کراتی ہے ٹورڈز دا ہیونز. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے کون سے رستے کو اختیار کیا؟ اخلادِ إِلَى الْأَرْضِ. اس کی مثال میں آپ کو دوں، آپ اس کو پڑھیے گا اس آیت کو. قرآن نے کیا مثال دی ہے اس شخص کی؟ کہ جس کو اللہ نے اپنی آیتوں کا علم عطا کی، اپنی علم تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، آیتیں عطا کی اور یہ زمین کی طرف جھک گیا. اس نے آیات الہیہ، یا آیات الہیہ یہ قرآن ہمارے سامنے ہے نا، ہمارے ہاتھوں میں، اگر اس قرآن کو کوئی زمینی نعمتوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لے، وہ بھی اس آیت میں داخل ہے، شامل ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی مثال ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اگر اس پر دباؤ ڈالو، کچھ بوجھ رکھ دو، تب بھی اپنی زبان نکالے رکھتا ہے، اگر اسے دھتکار دو تب بھی زبان نکالے رکھتا ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں ان لوگوں کی مثال آپ کو نہیں دے رہا ہوں جو کافر مشرک، یہ عام مسلمین کی بھی مثال نہیں ہے، یہ ہائی لیول کے مومنین کی مثالیں ہیں. ایک بات، تو حزب و شیطان میں داخل ہونے کی پہلا خطرہ کیا ہے؟ اگر ہم یعنی اپارٹ فرام اپنے آپ کو غنی دیکھنا، اس کے بعد سب سے پہلا خطرہ کیا ہے؟ کہ اخلاد الی الارض، انسان کی ساری توجہ الی الارض ہو، نہ کہ الی السما، بلندی کی طرف دیکھے ہی نہیں زندگی میں، پوری کی پوری زندگی. اور اس میں پھر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بلندی کی طرف دیکھنا نماز روزہ کرنا نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. بلندی کی طرف توجہ کرنے کا مطلب ہے کہ انسان کے وجود میں اللہ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہو، ہمارے اندر یہ کوالٹی اور کیریکٹرسٹک ڈیولپ ہو کہ یو آر ایبل ٹو سی بیونڈ دا ویل، جو نقاب ہے، جو پردہ ہے، آپ کی نظریں اس کے پیچھے دیکھنے کے قابل ہو جائیں، جو حقیقت اس زندگی کو چلا رہی ہے، صرف زندگی کے آثار کو نہ دیکھیں، اس حقیقت کی طرف آپ کی نظریں متوجہ ہو جائیں، تب یہ کرامت ہے، یہ بلندی ہے. ورنہ نماز روزے کرنے والے تو بہت لوگ ہیں، اور میں بار بار ایک مثال لیتا ہوں کہ امام حسین کے مخالف لشکر بھی بہت نمازیں پڑھ رہے تھے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی ٹریڈیشنل اس کو، ریلیجن کو فالو کرنے سے کسی انسان کو کرامت نہیں ملتی، یہ فقط اس طرف. دوسری مثال، اس شخص کا نام لیا ہے قرآن نے، وہ شخص کون ہے؟ سامری. وہ شخص ہے سامری. سامری بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا، وہ ہمارے یہاں بچوں کے، کیونکہ ڈرامے اور سٹوریز بہت بن گئی ہیں، سامری جادوگر، تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا کوئی جادوگر، کوئی میجیشین تھا، نہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا، اور مطلب کافی بنی اسرائیل میں ایک مقام رکھتا تھا یہ انسان، اور اس کا مقام کتنا تھا، روحانی مقام. اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. سامری کا روحانی مقام کیا تھا؟ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 96 میں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تور پر پہاڑ پر تشریف لے گئے توریت کے لیے، توریت کو حاصل کرنے کے لیے خدا کی طرف سے جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین اور قائم مقام بنا کے گئے اپنی قوم میں، اس وقت اس سامری نے یہ فتنہ برپا کیا کہ کیونکہ جب فرعون غرق ہوئے تو ان کے فرعون کے بہت سارا مال و اسباب بنی اسرائیل کے ہاتھ لگا، اس میں بہت سارے زیورات تھے، سونا تھا، چاندی تھا. سامری نے کہا کہ لاؤ یہ جتنا بھی میٹل ہے، دھات ہے، یہ مجھے دو، میں اس سے تمہارے لیے خدا بناتا ہوں. اس نے ان تمام چیزوں کو کاسٹ کیا، کاسٹنگ کی، اور ایک گائے کی شکل بنا دی، ایک بچھڑے جیسی شکل بنا دی، اور اس میں سے ایک آواز نکلنا شروع ہو گئی. اب یہ اس زمانے کا دور تھا، لوگوں نے کہا کہ ایک جب سب سے بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے، اور یہ امام صادق علیہ السلام کا قول ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین میں عصائے موسیٰ کے ذریعے سے انٹر ہوتے ہیں، گوسالہ سامری کی وجہ سے باہر نکل جاتے ہیں. دین ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے دین میں معرفت شرط ہے، دقت شرط ہے. اگر خالی ایک معجزے یعنی ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز کو دیکھ کر ایمان لے آئے، دوسری ایکسٹرا آرڈینری چیز کو دیکھ کے باہر بھی چلے جائیں گے، کیونکہ آپ کا مین کرائٹیریا آؤٹ آف دا آرڈینری اینڈ ایب نارمل ہونا ہے چیز کا. یعنی آپ کسی چیز کی فضیلت کے صرف اس لیے قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ اب نارمل ہے، نہ کہ آپ کے پاس اتنی بصیرت ہے کہ آپ حق اور باطل میں فرق کر سکیں. یہ بصیرت نہیں ہے، فقط اب نارملٹی کو دیکھا تو ہاں وہ چیز بڑی مقدس ہو گئی، بڑی بہترین ہو گئی. تو یہ ایک اب نارمل بیہیویئر تھا کہ ایک گوسالہ گائے کا بچہ جو دھات سے بنایا گیا ہے، اس میں سے آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور اسی کی، گائے کی ہی، گائے کے بچے کی ہی آواز. جسدن لہو خوار، خوار کیونکہ عربی زبان بہت بلیغ زبان ہے، تو اس میں ہر حیوان کے آوازوں کے لیے بھی الگ الگ نام ہے. یہ خوار جو لفظ ہے، یہ گائے کے بچے کی آواز کو کہتے ہیں، یعنی جو وہ بچہ جو آواز نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ جسدن، وہ فقط ایک جسم تھا، نہ کہ اس نے گائے کا بچہ بنا دیا تھا. لہو خوار، جس کے لیے گائے کے بچے کی آواز تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، سامری کو پکڑا، قوم نے کہا کہ اس نے یہ کام کیا، اس کو پکڑا، گرفت کیا. کہ تم نے یہ کہا، فما خطبکما یا سامری، کیا بات ہے تمہاری سامری، اپنا کیس پیش کرو، کیوں تم نے یہ حرکت کی؟ اس نے کہا، قال بصرت بما لم یبصروا به، میں نے اس چیز کو دیکھا تھا جس کو باقی لوگ نہیں دیکھ پائے تھے. فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، اور جو رسول تھا میں نے اس کے اثر میں سے ایک مٹھی، قبضہ مٹھی، ایک مٹھی مٹی کو اٹھا کے اور اس کے اندر پھینک دیا. وہ رسول کون ہے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی، یا ملائکہ بزرگ انبیاء کے پاس بعض اوقات انسانی لباس اور پیکر میں بھی تشریف لاتے رہیں. جیسے رسول خدا کے پاس دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے خود قرآن نے کہا کہ ایک بشر کی شکل میں تمثیل کر کے آئے جبرائیل یا روح الہی. تو اس نے اس بات کو دیکھا کہ اس رسول خدا ہے ملائکہ میں سے، اور جس جگہ پر اس رسول کے قدم پڑتے ہیں اس جگہ کی مٹی زندہ ہو رہی ہے، اس مٹی میں حرکت پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ وہ ملکوتی مخلوق ہے. تو میں نے اس میں سے ایک مٹھی اٹھا کے یا سیو کر لی اپنے پاس، رکھ وہ میں نے اس میں ڈال لی، اور اس کی وجہ سے اس میں کس حد تک جان پیدا ہو گئی، اس میٹل سے کاسٹ کیے ہوئے بچھڑے میں، کہ اس میں آواز نکلنے لگی اس مخلوق کی. اب یہ کسی معمولی انسان کا کام ہے؟ اتنی بصیرت رکھنا، قبضۃ من اثر الرسول. اور یہ اس قوم کا مومن شخص تھا، یہ کوئی جاہل انسان نہیں تھا. اس کی ریزن کیا ہے؟ جیسے ابھی میں نے آپ کو پچھلے اس میں ریزن بتایا، اس کا ریزن کیا تھا؟ اخلاد الی الارض. وکذالک سولت لی نفسی، اور اس چیز کو میرے نفس نے گڑھ لیا تھا، یعنی میرے نفس نے کہا، میرے دل نے کہا کہ میں یہ کام کروں، میرے دل نے کہا کہ میں یہ کام کروں. اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کتنی خطرناک، کتنا خطرناک ہے یہ پہلو. اس سولت لی نفسی، میرے نفس نے کہا کہ میں یہ کام کروں، اس نے ایک مومن کو سامری بنا دیا. میرے دل نے کہا کہ میں یہ کر لوں، میرے دل نے چاہا کہ میں یوں کر لوں. ہم سب کس بات کے پابند ہیں زندگی میں؟ کہ اپنی زندگی کو از اول تا آخر اللہ کی مرضی کے مطابق اور سنت معصوم کے اتباع میں طے کرے، نہ کہ میرے دل نے یہ چاہا. اس قضاء لے کا سولت لی نفسی نے اس مومن شخص کو سامری بنایا ہے. یہ نقطہ دوم. پہلا خطرہ کہ جس کی وجہ سے ایک مومن آیات الہیہ کا حامل شخص کتے سے بدتر ہو جاتا ہے، اخلاد الی الارض. دوسری مصیبت جس کی وجہ سے ایک مومن وہ بدبخت بن جاتا ہے، کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پنشمنٹ دی کہ انتقول علی مساس، کہ تیرے لیے سزا یہ ہے کہ تو ساری زندگی یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے چھوو مت، کہ اس کو کوئی بھی شخص چھوتا تھا تو اسے اذیت ہوتی تھی اس جگہ تک، اور جہنم تو ہے ہی اس کے لیے. کس وجہ سے پہنچ گیا؟ کیونکہ سولت لی نفسی، اگر انسان کا نفس گڑھتا ہے چیزوں کو تو وہ خالی دنیاوی معاملات تک نہیں محدود رہے گا، وہ دین میں بھی آئے گا پھر. اب مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے نفوس نے گڑھ گڑھ کے دین کے نام پہ کیا 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 کچھ نہیں بنایا ہے. سولت لی نفسی، یہ نقطہ دوم، اس کو یاد رکھیں. تیسری مثال خود قرآن نے دی، قارون. اور یہ قارون بھی کوئی معمولی شخص نہیں تھا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہائی لیول کے مومنین میں سے تھا قارون بھی. اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کہ اس نے شاید یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضد کر کے، آپ نے اس کو بہت منع کیا تھا، لیکن ضد کر کے اس فن کو حاصل کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے سونا بنایا جاتا ہے، بہرحال کوئی بھی وجہ رہی ہو، لیکن یہ بہت جلدی بہت بڑی دولت کا مالک بن گیا. اور قرآن کریم نے اس کی دولت کے حوالے سے یہ سورہ قصص کی آیتیں ان دا اینڈ تقریباً 75-76، قرآن کریم نے قارون کی دولت کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ اس کی دولت کے یا کنجیاں یا اس کے جو آثار تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ صرف ان کو سنبھالنے کے لیے ایک بڑے گروپ کی، گروہ کی ضرورت ہوتی تھی. اتنی بڑی دولت تھی اس انسان کے پاس، یعنی کہ بے حساب دولت. اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے زمین نے اس کو نگل لیا، دھس گیا یہ زمین میں اپنی دولت سمیت. کیونکہ اس نے پھر یہ رفتہ رفتہ کیا کیا اس نے، کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کون سی آیت پڑھی تھی؟ کلا، ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغا، ہمیشہ لازم ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ انسان طغیان گر نہ ہو. ان رآہ استغنا، جب اپنے آپ کو غنی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے رسول خدا کے پاس جبرائیل زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں لے کر آئے کہ اے محمد، ہم نے سلیمان کو تو یہ حکومت دی تھی جن اور انس اور چرند و پرند والی، اور جو خدا نے جناب سلیمان علیہ السلام کو بھی حکومت دی تھی تو ساتھ ہی کہا تھا یہ تحفہ ہے، بے حساب ہے، بغیر حساب. اے پیغمبر، آپ کے مقام میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر یہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں آپ کے حوالے ہیں، آپ کے درجے میں کسی کمی کے بغیر جو چاہیں کریں آپ. آپ نے کیا فرمایا؟ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا بندہ بن کے رہوں، ہر دن اللہ سے اپنا رزق مانگوں، اور رات کو جب اللہ مجھے رزق دے دے تو اس کا شکر ادا کر کے سو جاؤں، اور اگلی صبح اٹھ کے پھر اگلے دن کا رزق مانگوں. میرے لیے عبد خدا بننے میں فضیلت ہے، اس کو پہچانے. کیونکہ خدا نے کیا فرمایا، ان الانسان لیطغى، جہاں یہ دماغ میں فطور طاری ہو گیا، گھس گیا کہ میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں اپنی پرابلم خود سالو کر سکتا ہوں، کوئی میرے اوپر حاکم نہیں ہے، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، اسی دن سے طغیان گری کی ابتدا ہو جاتی ہے، اسی دن سے طاغوتیت شروع ہو جاتی ہے. تو اس قارون کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ یہ قارون پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا، اور پھر آپ نے بد دعا دی، خدا نے کہا کہ میں نے تم کو زمین کو تمہارے اختیار میں دے دیا. اس کی پرابلم کیا تھی؟ کیونکہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، قرآن کریم سٹوریاں نہیں سناتا فقط. اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، انما اوتیتہ، بے شک جو کچھ مجھ کو یہ سب دیا گیا ہے، یعنی یہ جتنی بڑی دولت تم دیکھ رہے ہو یہ مجھ کو دی گئی ہے. اس سے اس کے ایمان کا اظہار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مان رہا ہے کہ مجھ کو دی ہے، اللہ نے دی ہے. اوتیتہ، لیکن کس بنیاد پہ دی ہے؟ علی علم عندی، اس علم کی بنیاد پہ دی ہے جو میرے پاس ہے. اس کی مصیبت یہ ہے. تو زندگی میں اہم ترین قدر کیا ہے؟ آپ اگر ان تمام باتوں کو، میں نے گفتگو اپنی ختم کی، اہم ترین قدر کیا ہے؟ اہم ترین قدر ہے کہ انسان اپنی زحمت اور دقت جتنی کر سکتا ہے اللہ کا بندہ بننے میں. عبد الہی، عبد دنیا نہیں، عبد الہی. اور سورہ مجادلہ کی اس آیت کو یاد رکھیں کہ عبد الہی بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا فوکس توحید اور آخرت ہو. اس چیز کو میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین فقط جو ہے اس لیے آیا تھا کہ آپ انسانیت کی خدمت کر لیں، آپ ماں باپ کی خدمت کر لیں، آپ رستے سے کانٹا ہٹا دیں. آپ یہ ذیل میں، یہ سیکنڈری ہے. دین اس لیے آیا ہے سب سے پہلے کہ انسان کو اس کی قدر و قیمت کا احساس دلائے. دین کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو یہ بات بتائے کہ تم جسم نہیں ہو، تمہارے اندر روح خدا موجود ہے. تم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو کہ روح خدا کی کرامت متاثر نہ ہونے پائے. دین اس لیے آیا انسان کا. اور جو انسان با کرامت زندگی گزارتا ہے وہ حقیقی لازماً دوسروں کے ساتھ مہربان ہوگا، اور خلوص کے ساتھ مہربان ہوگا، مطلب کے لیے نہیں ہوگا. یعنی کہ وہ مثالیں بھی میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر اب اسی چیز کو ہائی لائٹ کروں گا کہ وہ افراد کیسے ہوتے ہیں. کہ آج کی حد تک تو میں نے ان لوگوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حزب الشیطان کون ہے، اور حزب الشیطان میں جانے کی وجوہات کیا بنتی ہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ حزب اللہ کون ہے، اور وہ کون سے چیزیں ہیں، صفات ہیں کہ جو انسان کو حزب اللہ میں لے جاتی ہیں، تاکہ کرامت کا پورا نظام ہمارے سامنے روشن ہو جائے انشاءاللہ. ایک صلوات محمد
صلی اللہ
تو اگر ہم اس پورے نظام ہدایت کو، یعنی کہ جو نظام ہدایت ہمارے سامنے، یعنی ہم سے پہلے ظاہر ہے کہ انبیاء ما سبق کا ایک پورا سلسلہ ہے، وہ انبیاء جو گزر چکے، لیکن ہمارے سامنے نظام ہدایت اور نظام کرامت موجود ہے حدیث ثقلین رسول اکرم کی رہنمائی میں، یعنی قرآن و اہل بیتی اطرتی، کہ ہمیں لیکن قرآن کی طرف، اہل بیت کی طرف کس طریقے سے نہیں جانا، اخلاد الالارض کے ساتھ نہیں جانا، اہل بیت کی طرف اس لیے نہیں جانا کہ اہل بیت فقط ہمیں دنیا کی نعمتیں دلاتے رہیں. اہل بیت کا ذکر اس طریقے سے نہیں کرنا کہ سولت لی نفسی، جیسا میرا دل نے چاہ لیا، جیسے میرے دل نے بنا لیا. اگر یہ توجہات موجود ہیں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کہ ہمیں اپنا ہاتھ قرآن اور اہل بیت کے ہاتھ میں دینا ہے کہ آپ مجھے جہاں لے جائیں گے میں چلنے کو تیار ہوں، نہ کہ میں تو اپنی زندگی میں فرملی انٹرنچڈ ہوں، یہ میں نے بنا لی اپنی زندگی، یہ میری پریفرنسز ہیں، یہ میری چاہتیں ہیں، یہ میری خواہشات ہیں، یہ میری پسندیدگی ہے، اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس میں کہاں فٹ ہوتے ہیں. یہ قرآن اور اہل بیت اور عطرت نہیں. اگر انسان، اگر ہم اپنا ہاتھ جس طریقے سے کہ شہداء کربلا، جس طریقے سے کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام، کہ ان کے اندر اور باقی لوگوں میں سب سے بڑا فرق کیا تھا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیوں کی اگر ہم کہیں لگام تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی، آپ جہاں چاہے لے جائیں. ظاہراً آپ اس بات پہ غور کیجئے، ظاہراً اس بات پہ غور کیجئے، کیونکہ اصل درس تو ہمیں لینا ہے نا اپنے لیے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ان کے گھروں سے جدا کیا یا نہیں کیا؟ کیا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ان کے گھر والوں سے جدا کیا یا نہیں کیا؟ کیا. امام حسین علیہ السلام نے ان کو ایک ایسے مقام پر لا کے کھڑا کر دیا یا نہیں کہ جہاں پر موت یقینی تھی، جہاں سے بچنے کا 0% چانس تھا؟ ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جو امام کو، امام کے لیے اس بات کے لیے راضی ہوتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں کہ امام جو ہے وہ مجھے میرے گھر سے دور کر دیں، میرے شہر سے باہر نکال دیں، میرے گھر والوں سے الگ کر دیں، مجھے 100% موت کے منہ میں لے جا کے کھڑا کر دیں؟ یہی تو ہے کربلا، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھی تھے، اصحاب تھے، انصار تھے، عوان تھے، وہ سب یہاں پہ، اس جگہ پہ نہیں پہنچ گئے تھے امام حسین علیہ السلام کی معیت میں. لیکن یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان اس راہ پر استقامت کا مظاہرہ کر دے تو افضل ترین کرامت انسان کا نصیب اور مقدر بنتی ہے. یہ مہم ترین درس کربلا ہے، اور یہ ہمیں اس ذکر کو اپنے کو بار 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 بار، اور ہم سب، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں خود اپنے آپ کو بدبخت انسان قرار دیتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں فقط اپنے مالی اور مادی منفعتوں کے پیچھے ہی بھاگتا ہوں. جہاں میرا جسم کو سکون مل جائے، جہاں میرا جسم راحت میں آ جائے، جہاں میرے جسم کے لیے پرابلمس ختم ہو جائیں. اور یہ والی کنڈیشن انشیور ہوتی ہے تو اس کے بعد میں کچھ اور دیکھنے کی طرف تیار ہوتا ہوں. تو مجھ جیسے انسانوں کے لیے راہ کرامت نہیں کھلی ہوئی ہے. یعنی ہمیں تو اگر معافی بھی مل جائے نا تو خدا کی بہت بڑی مہربانی ہے. بت جیسے کردار رکھنے والے شخص کو. کربلا اس چیز کا نام ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ کے اس پیغام اور اس سنت اور اس اسپرٹ اور اس روح کو فقط اور فقط جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام نے نہیں، بلکہ اس قافلے میں موجود ایک ایک بچے نے زندہ رکھا ہے. اور اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کا جو یہ قیام ہے یہ محیر العقول ہے. یعنی عقل آپ جتنا اس پہ غور کریں عقل اس کی گہرائی تک پہنچ نہیں پاتی ہے کہ آپ نے اس راہ پہ چلنے کے لیے حتیٰ یہ کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی وہ منتخب کیا ہے جو آپ کے مقصد سے ہم آنگ تھا. یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس بات کو دیکھ کر، بچوں کو کہاں سمجھ ہے اتنی، عورتوں میں کہاں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ اتنے سخت حالات کو برداشت کر سکیں، اتنی مصائب کو جھیل سکیں. اور کوئی کسی جگہ پر ہم کو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی بچے یا کسی خاتون سے بھی کوئی ایسی چیز سرزد ہو گئی ہو کہ جو مقصد امام حسین علیہ السلام کے منافی ہو اور اس کو خراب کرنے والی ہو. ان تاریخوں کے حوالے سے چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک بی بی ایسی تھی امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں کہ جو بہت ہی کم سن تھی. اس بی بی کا کو کہا جاتا ہے سکینۃ الحسین، یا امام حسین علیہ السلام نے اس بچی کو پیار سے یہ کہہ کے بلاتے تھے کہ اے میرے دل کو سکون عطا کرنے والی. یہ بچی بھی اس قافلے کے ساتھ ساتھ رہی، اور نہ معلوم اس بچی کے ذہن پر، اس چھوٹے سے وجود پر کیا گزری ہوگی کہ جب 10 محرم کو روز عاشور اس نے ایک ایک کر کے اپنے گھر والوں کو خون میں نہاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ بھائی علی اکبر ہوں، چچا عباس ہوں، کہ ایک ایک کر کے یہ حضرات میدان میں تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے بعد خون میں نہائے ہوئے اور غسل کیے ہوئے خیموں میں واپس لائے جاتے ہیں. اور وہ وقت آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رخصت آخر کے لیے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ وقت یعنی باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے سلام کے جملے ملتے ہیں کہ السلام علیکم یا زینب و یا رقیت و یا ام کلثوم. اور بیبیوں کو، کیونکہ اس وقت مردوں میں سے تو امام سجاد علیہ السلام کے علاوہ کوئی تھا نہیں، بیبیوں کو سلام آخر کرنے کے بعد جب امام علیہ السلام باہر تشریف لاتے ہیں تو اپنی سواری کے پاس اس بچی کو کھڑا ہوا دیکھتے ہیں. اور کسی بھی زبان میں یہ طاقت نہیں ہے یا نہ کسی قلب میں یہ کیفیت ہے کہ اس حالت کو ادا کر سکے کہ کس نظر سے امام حسین علیہ السلام نے اس بچی کو دیکھا ہوگا اور کن نگاہوں سے اس بچی نے اپنے بابا کے چہرے پر نظر کی ہوگی. کیونکہ بچی جتنی بھی چھوٹی رہی ہو لیکن یہ بات تو اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہوگی کہ جو میدان میں جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا. بچی نے گریہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے گود میں لے کر پیار کیا، اپنے سینے سے لگایا اور ایک عجیب جملہ کہا کہ جو چند اشعار کی شکل میں محفوظ ہے، وہ یہ کہ اے بیٹی اپنے آنسوؤں کو روک لو کیونکہ تیرے آنسو وہ ہیں کہ جو میرے دل کو زخمی کر دیتے ہیں. نہ معلوم کس دل کے ساتھ خدا حافظ کہا اس بیٹی کو میدان میں تشریف لے گئے. اور جو اس بی بی کا خوف تھا وہی پورا ہوا کہ بابا پلٹ کر خیمے میں نہیں آئے، کہ شام غریباں کا اندھیرا چھا گیا لیکن بابا پلٹ کے نہیں آئے. اور یہاں تک کہ ایک آواز، ایک صدا گونجنے لگی کہ الا قتل الحسین بکربلا. یہ واقعہ بھی مورخین نے بیان کیا کہ اس رات کے اندھیرے میں، کیونکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو سب سے زیادہ فکر اس 3 سال کی بچی کی تھی کہ کہیں یہ اس بلوے میں گم نہ ہو جائے، جب بالآخر بنی اسد کے قبیلے کی عورتیں کچھ کھانا اور پانی لے کر آئیں تو بی بی زینب کی نگاہوں نے سب سے پہلے اس بچی کو تلاش کیا، جب دیکھا کہ جو بچے موجود ہیں ان میں سکینہ نہیں ہے، متفکر ہوئیں، پریشان ہوئیں، آواز دیتی چلیں، اے بیٹی، اے سکینہ، کہاں ہو، کدھر ہو، مجھے آواز دو۔ ایک ایک شہید کے لاشے کے پاس جا کر تلاش کیا، بالآخر ترائی کی طرف، جب امام حسین علیہ السلام کے سر بریدہ جسم کی طرف بڑھیں تو آواز دیں کہ اے بھائی، کیا سکینہ تمہارے پاس آئی ہے؟ تو اس جسم سے آواز آئی کہ اے زینب، آہستہ بولو، سکینہ تھک کے میرے سینے پہ سو رہی۔ لعنة الله على القوم الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پروردگار عالمین، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے مظلوم بچوں کے صدقے میں ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کے دین کی، ان کے معرفت کی، ہماری بچیوں کے حجاب کی کامل حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالمین، اس دور پرآشوب میں، اس گمراہی میں کہ جہاں پر گمراہی اور فساد پھیلانے والوں کی دکانیں جا بجا لگی ہوئی ہیں، ہمیں اپنے دین کو سلامتی کے ساتھ بچا کر اس دنیا سے انتقال کرنے کی، آگے اپنی ابدی اور دائمی زندگی میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند علی و عظیم، رسول پاک اور اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کریم اور اہل بیت کی معنویت اور معارف کے ساتھ کاملاً متمسک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری زندگی میں جتنے جہالت، گمراہی، حماقت کے اندھیرے ہیں، خدا ان کو دور کرے اور ہمیں جلد از جلد نور امام زمان علیہ السلام سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم۔
Say, y'all 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 say,